نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل پنجم، استاد اور شاگرد کے آداب اور آفات علم. کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی سے سیکھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ٹریول کرنا پڑا، کس لیے؟ رشد حاصل کرنے. نالج تو تھا ان کے پاس، وہ رشد اور وہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے اور وہ پریکٹیکل اگزامپلز دیکھنے کے لیے جو خضر علیہ السلام نے کر کے دکھائی. ان کو رشد کیسے دی؟ صرف باتوں سے. کیا ہوا تھا اس سفر میں؟ کچھ ایسے واقعات پیش آئے تھے، کچھ ایسے کام کیے تھے خضر علیہ السلام نے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد کا یا ان کو حکمت عطا کرنے کا ذریعہ بنے تھے. تو رشد حاصل کرنے کے لیے علم اور وہ جو اندر کی گہرائی پیدا ہوتی ہے تجربے اور مشاہدے سے، ایکسپیرینس کرنے سے، استاد کی کمپنی میں رہنے سے، صحبت اختیار کرنے سے، کسی کو کام کرتا ہوا دیکھنے سے. انڈرسٹینڈ؟ کام کرنا صرف، یعنی کھانا پکانا صرف ریسیپی بک پڑھنے سے نہیں آتا جب تک کہ آپ کسی کو کرتا نہ دیکھیں. آپ اچھا لباس سینا نہیں سیکھ سکتے صرف کتابوں میں پڑھ کے کہ آپ ایسا ڈرافٹ بنا لیں اور اس طرح کٹ کر لیں، پیس کو یہاں سے اور یہاں سے جوڑ لیں، جتنی چاہے کہانی پڑھ لیں، لیکن جب آپ کسی کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ طویل فاصلہ طے ہو جاتا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے بتایا، ان کے جو سپروائزر تھے، اے جے آربری کا نام آپ نے سنا ہوگا جس نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا، اچھی انگریزی ہے اس کی، کیمبرج میں تھے وہ. تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ، انہوں نے کیمبرج سے پی ایچ ڈی کی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک دن میں لائبریری میں گیا تو اے جے آربری جو تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ سجدہ کیسے کیا جاتا ہے. وہ ایک کتاب کے بعد ایک دیکھ رہا تھا، ایک کے بعد ایک دیکھ رہا تھا کہ ایکچولی سجدہ کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، اینڈ ہی کڈنٹ فگر آؤٹ. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یا میں آپ کو لے جاتا ہوں کہ جہاں لوگ کرتے ہیں. اٹس جسٹ سمپل. اگر آپ بچے کو خود نماز نہ پڑھیں کبھی اور اسے کہیں آؤ میں تمہیں سجدہ کرنا بتاؤں کیسے کرتے ہیں، اور زبانی آپ کتنی لمبی کہانی کریں گے، پہلے آپ یوں جھکیں، پھر آپ یوں کریں، پھر زمین پہ ہاتھ رکھ دیں، پھر ناک رکھ دیں، پھر پیشانی رکھ دیں، اور پھر گھٹنے ایسے رکھیں، پھر بچہ سوال کرتا ہے پاؤں کہاں ہوں گے، تو پھر کان کہاں ہوں گے. تو یہ سب کچھ عمل میں کیسے آتا ہے؟ وسجد وقترب کے ذریعے نہیں، وہ تو ایک انسٹرکشن ہے، یہ علم ہے. عمل کے لیے ضروری ہے کہ کرنے والے کو دیکھا جائے کہ وہ کیسے کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے. اسی طرح حج کے موقع پر فرمایا خذو عنی مناسککم. تو یہ بے حد ضروری ہے کہ علم کسی استاد سے حاصل کیا جائے. کسی کا قول ہے وقد قیل من دخل فی العلم وحده خرج وحده، جو اکیلا علم میں داخل ہوا وہ اکیلا ہی نکل آیا، وہ اکیلا ہی رہا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے علم کسی انسان سے نہ سیکھا، کسی استاد سے نہ سیکھا، اکیلے ہی کسی کتاب سے پڑھ کے سیکھ لیا یا کسی لیکچر کو سن کے سیکھ لیا، خرج وحدہ، تو جب وہ اس سے نکلے گا تو وہ ابھی بھی اکیلا ہی ہوگا. تو اس کے وضاحت میں لکھتے ہیں ای من دخل فی طلب العلم بلا شیخ، کہ جو علم حاصل کرنے کو نکلا بغیر استاد کے، خرج منہ بلا علم، تو وہ علم کے بغیر نکلا، کیونکہ وہ رشد اور وہ عمل نہیں آیا، کرنے کا طریقہ نہیں آیا. اذ العلم صنعت، کیونکہ علم ایک صنعت ہے، ایک سکل ہے. وکل صنعت تحتاج الى صانع، اور ہر صنعت کو صانع کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کرافٹ کو کرافٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ علم کسی ماہر سے سیکھا جائے، کیونکہ جب تک کوئی ماہر نہ ملے تو انسان محض کتابوں سے وہ سب کچھ نہیں حاصل کر سکتا. لیکن جب انسان کسی استاد سے علم سیکھتا ہے تو اس کے لیے کچھ آداب اور مینرز بے حد ضروری ہیں. جیسے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ اصول، ضابطے اور طریقے ہوتے ہیں، اگر وہ مینرز نہ ہو تو انسان پھر بھی دخل وحدہ اور خرج وحدہ ہوئی، وہ صحیح حکمت اور رشد اور عمل نہیں آتا. یہ لکھتے ہیں کہ شاگرد کو چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو ردی اخلاق اور مضمون صفات سے پاک کرے، یعنی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہ با اخلاق ہو، پھر علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو. اسی لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. کیونکہ اگر انسان بد اخلاق ہوگا تو علم کا بڑا حصہ حاصل نہ کر پائے گا، کیونکہ اگر اس نے کچھ چیزیں رٹ بھی لی، پڑھ بھی لی، تو ایک نظر دیکھتے ہی لوگ کہیں گے جاہل ہے یہ، اس کا اخلاق اچھا نہیں، وہ اس کی ڈگری کو نہیں دیکھیں گے، اس کے علم کے والیوم کو نہیں دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے؟ رویہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، طریقہ کیا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ، کیونکہ علم دل کی عبادت ہے. علم کس کی عبادت ہے؟ دل کی عبادت. اسے چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں مشغول کرنے والے تعلقات کو ختم کر دے، یعنی ایسی مجلسوں اور ایسے دوستوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم کرے کہ جو اس کو دنیا میں الجھاتے ہیں. کیونکہ جب فکر تقسیم ہو جائے، یعنی ہماری سوچ ڈیوائڈیڈ ہو، تو حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا، یعنی چیزوں کی ڈیپتھ تک آپ نہیں پہنچ سکتے when you are divided. سلف صالحین علم کو ہر چیز پر ترجیح دیا کرتے تھے، یعنی جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے پھر علم کو اپنی پرائیورٹی نمبر 1 رکھا. اور یہ صرف اس دور میں نہیں، آج بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ کسی خاص فن میں ماہر ہوتے ہیں اور جو ان کی پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے، اور باقی سب چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں، ہر چیز سیکنڈری ہو جاتی ہے ان کے سامنے، خواہ وہ دنیا ہی کے لیے کام کر رہے ہوں، خواہ وہ کسی لیب میں کھڑے ریسرچ کر رہے ہوں. امام احمد کے متعلق مروی ہے، کون تھے امام احمد؟ احمد بن حنبل، کہ آپ نے 40 سال کے بعد نکاح کیا، he was 40. کیونکہ 40 سال تک کی عمر میں سیکھتے سکھاتے، خیر ان کا سیکھنا سکھانا تو بڑھاپے تک جاری رہا، لیکن 40 سال انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا. میں جب انگلینڈ میں تھی اپنے کام کے سلسلے میں، تو وہاں پر طریقہ یہ ہوتا کہ جو بھی شخص وہاں رہتا ہے تو اس کا ایک خاص جی پی ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے. تو جو میری جی پی تھی وہ 38 ایئرس کی تھی، تو اس نے بھی شادی نہیں کی تھی، ویسے بھی لیٹ شادیوں کا رواج ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی، کیونکہ وہ بہت حیران ہوتی تھی کہ میں شادی کر کے بچوں کے ساتھ مزید پڑھ رہی ہوں، تو کہتی کہ کیسے تم مینج کرتی. تو میں نے کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ کہتی اسی وجہ سے نہیں کی کہ میں اپنے پیشے کے اندر اس اور اس لیول تک پہنچنا چاہتی، اور شادی اور بچے جو ہیں وہ اس راستے میں رکاوٹ ہے. کہتی میں شادی کا پلان کر رہی ہوں، کروں گی کچھ سال کے بعد، آفٹر 40 آئی تھنک اباؤٹ اٹ. تو بات یہ ہے کہ اگر دنیا کے لیے بہت سے لوگ شادی اور بچوں کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، تو اسی طرح جو بڑے بڑے اسکالرس تھے انہوں نے اپنی خواہشات کو اور اپنی ضروریات کو پوسٹ پون کیا. ابو بکر ابن امباری کو ایک لانڈی ہدیے میں دی گئی، جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ کسی مسئلے کے استخراج میں غور کر رہے تھے، اس کی وجہ سے توجہ بڑھ گئی اور آپ کی فکر نے کام نہ کیا. فرمایا دلال کے پاس لے جاؤ کہ وہ اسے بیچ دے. اس نے کہا میرا کوئی گناہ؟ آپ نے کہا کوئی گناہ نہیں، بات یہ کہ میرا دل تجھ میں مشغول ہو گیا اور میرا توجہ نہ رہی علم کی طرف، اور تیرے جیسی عورت کی قدر و منزلت اتنی نہیں کہ مجھے میرے علم سے روک دے. یعنی میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی چیز میرے اس راستے کی رکاوٹ بنے. شاگرد پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح استاد کے سپرد کرے جیسے مریض اپنے آپ کو طبیب کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اس پہ ٹرسٹ کرے اور اس کی رائے کا احترام کرے اور اس کے کہے کو درست مانے. استاد کے ساتھ توازو کے ساتھ پیش آئے، یعنی ہمبل ہو، اور اس کی خدمت میں مبالغہ کرے. مبالغہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عام لوگوں کے ساتھ جتنا اچھا پیش آتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے اس سے زیادہ کرے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی رکاب تھام لیتے تھے اور کہتے ہمیں علماء سے ایسا ہی سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی عزت میں، احترام میں، ان کو زیادہ یکسوئی دینے میں. اگر شاگرد کسی ایسے آدمی سے استفادہ کرنے سے گریز کرے جو اس میں مہارت کی شہرت نہ رکھتا ہو، بعض لوگ تو ہوتا ہے نا کہ فن کے بہت بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں اور ہر شخص ان کی طرف دوڑتا ہے، ہر شخص کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا شاگرد بنوں، لیکن بسا اوقات ایسے مواقع نہیں ہوتے، یہ بہت کم مواقع ملتے ہیں. جیسے آپ یہاں دیکھیں کہ ایک دفعہ شیخ ولید بسیونی یہاں آئے ہیں، یا اسی طرح شیخ یاسر قاضی جو ہے کبھی کبھار آتے ہیں، تو ہر روز اویلیبل نہیں ہوتے. لیکن اب آپ کہیں کہ میں اس کے بعد تو کسی اور سے کچھ سیکھ ہی نہیں سکتا، اور جب تک وہ مجھے نہ ملے میں تو کچھ پڑھوں گا نہیں، اور کسی اس سے کم تر درجے کے شخص کے پاس تو مجھے جانا ہی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. العلم یدیع بین الحیاء والکبر، جب حیا اور کبر یعنی تکبر آتا ہے تو علم چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ایک شخص آپ کو اویلیبل ہے، ایک استاد موجود ہے، لیکن وہ اس درجے کا ماہر نہیں جس درجے کا آپ چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خواہ وہ مشہور نہ بھی ہو اس فن میں تو بھی فائدہ اٹھاؤ، جتنا کوئی سکھا سکتا ہے اتنا اس سے سیکھ لو. تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ بد نصیب ہے, کیونکہ حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے, حکمت مومن کی ضرورت ہے, وہ اسے جہاں بھی پائے لے لے, چاہے کسی مشہور عالم کے پاس, ایکسپرٹ کے پاس, یا کسی درمیانے درجے کے عالم کے پاس, جہاں بھی اس کو ملے اسے لینے کی کوشش کرے. شاگرد کو چاہیے استاد کی رائے کے سامنے اپنی رائے چھوڑ دے, کیونکہ استاد کی غلطی بھی شاگرد کے لیے اس کی رائے کے مقابلے میں مفید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو علم استاد کا ہے وہ شاگرد کا نہیں, جو تجربہ اس کا ہے وہ دوسرے کا نہیں. یعنی رائے دینے میں تو منع نہیں ہے, صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی رائے پیش کرتے تھے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, لیکن طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ سب اپنی اپنی رائے دے کر خاموش ہو جاتے اور اس کے بعد جو آپ کو رائے درست لگتی اس پر عمل کرتے, اور دوسرے لوگ پھر اس رائے کو قبول کر لیتے, خواہ ان کو پسند نہ بھی ہوتی, اس پہ بحث اور اصرار نہیں کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, تجھ پر عالم کا یہ حق ہے کہ تو قوم کو عام سلام کہے لیکن عالم کو خصوصی سلام کا تعظیماً ہدیہ پیش کرے, یعنی فرق ہونا چاہیے معاملے میں, اور اس کے سامنے مؤدب بیٹھے, یعنی ادب سے بیٹھے, اور اس کے پاس اپنے ہاتھ سے اشارہ تک نہ کرے, نہ آنکھ سے بے باکانہ دیکھے. بے باک دیکھنے کا مطلب یہ کہ گھور کے دیکھنا, اور اگر کوئی بات جیسے رائے کے خلاف ہے یا سمجھ نہیں آئی تو ایک کریٹیکل نگاہ سے دیکھنا اور اس طرح لک پاس کرنا کہ جس سے دوسرا شخص لیٹ ڈاؤن ہو. مثلا قرآن پاک میں آتا نا کفار کے بارے میں, لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. کفار مکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے یا کبھی قرآن آپ سے سنتے تو آنکھوں ہی آنکھوں میں آپ کو کھا جاتے, یعنی ایسی نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے تاکہ آپ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ نہ پائیں. یعنی یزلقون زلق ہوتا پسلانا, لیزلقونک بابصارہم, کیونکہ بعض وقت آپ نے دیکھو گے کہ اگر آپ کو بہت غور سے دیکھے تو آپ بات کرنے میں نروس ہو جاتے ہیں, تو آپ وہ میسج کنوے نہیں کر پاتے. یعنی توجہ سے دیکھنا, غور سے دیکھنا, دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ تو منع نہیں ہے. یہاں ان لکس کی بات ہے کہ جس میں ایک حکارت اور ایک نفرت ہوتی, تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ انسان جو پڑھا رہا ہے وہ نروس ہو جائے گا اور وہ نہیں دے سکے گا جو وہ دے سکتا ہے, اور نقصان کس کا ہوگا, لینے والے کا ہی ہوگا نا. اور نہ جواب دینے میں اس کی مدد کرے, یعنی جب تک وہ خود نہ کہے تو بیچ میں لقمے نہ دے, جب وہ سست ہو تو اصرار نہ کرے, کیونکہ انسان ہے نا تک بھی جاتا ہے, کیونکہ اس زمانے میں ایسے سٹرکچرڈ کورسز نہیں ہوتے تھے, علماء اپنی سیٹ پہ ہوتے, لوگ آتے رہتے, مثلا صبح سے لے کے ظہر تک پڑھا رہے ہیں, تہجد سے لے کے فجر تک پڑھا رہے ہیں, عصر سے لے کے مغرب تک پڑھا رہے ہیں, مغرب سے عشاء تک پڑھا رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ وقتاً فوقتاً جس جس کے پاس جو وقت ہوتا ہے یا جو بھی اسکیڈول ہوتا ہے لوگ آتے جاتے اور چلتے جاتے. تو بعض اوقات یہ ہے کہ استاد بیمار ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, اور ایک شاگرد جو وہ دور سے آیا ہوتا ہے, جیسے امام مالک تھے تو مغرب کے بہت سے جو طالب علم تھے یا علم کے سیکرز جو تھے وہ ٹریول کر کے امام مالک کے پاس مدینہ جاتے تھے, اور وہ ہزاروں میل کا سفر ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ اب ایک شخص دور سے آیا اور وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے, تو ایک موقع پر ایک شخص آیا, اس کے پاس کچھ سوال تھے, اس نے بہت شہرت بھی سنی امام مالک کی, جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا لا ادری میں نہیں جانتا, دوسرا سوال کیا کہا لا ادری میں نہیں جانتا. تو بڑا حیران ہوا کہ بھائی تو اتنی شہرت سنی اور اتنی دور سے میں آیا ہوں اور مجھے جواب نہیں مل رہا. تو ایسی صورت میں انسان صبر سے کام لے کہ اگر وہ نہیں جانتا یا آپ کی مرضی یا آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اتر رہا تو اصرار نہ کرے اور خاموش ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سوال کیا, استاد نے اپنے طور پہ جواب دیا, لیکن استاد کا جواب آپ کو سیٹسفائی نہیں کر سکا, کیونکہ وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے, وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے یا کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز نہیں, وہ بھی عام انسانوں میں سے ایک انسان ہے جس نے کچھ سیکھ رکھا ہے, جو کچھ سکھانے کی کوشش میں ہے. تو ایسی صورت میں انسان بار بار سوال کر کے زچ نہ کرے اور دوسروں کے سامنے اس کو رسوا نہ کرے. جب وہ اٹھے تو اس کا کپڑا نہ پکڑے, یعنی اگر اٹھ کے جانا چاہتا ہے تو پیچھے سے دوپٹہ پکڑ کے کھینچ لے کہ آپ بات سنیے, اور ابھی ہمارے سوالوں کے جواب رہتے ہیں. اس کے راز کو فاش نہ کرے, اگر اس نے اپنا کوئی سیکرٹ آپ سے شیئر کیا ہے یا کسی کے بارے میں کچھ کہا ہے یا کسی کام سے بھیجا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام کو کچھ خاص راز دیے تھے جو دوسروں کو نہیں دیے، جیسے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے تھے، یا اسی طرح حضرت علی کو بھیجا تھا اس خاتون سے خط لینے کے لیے جو حاطب بن ابی بلتا نے دیا تھا. تو ایسے مواقع پر اگر کسی استاد کسی ایک طالب علم کو خاص بات کہہ کے کسی خاص کام کے لیے بھیجتا ہے، تو اسے اپنی اہمیت جتانے کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تو پتا ہے مجھے ایک بات پتا ہے جو تم لوگوں کو نہیں پتا اور میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، یا تو اس سیکرٹ کو افشا نہ کرے، اس کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے. یعنی ایک طالب علم دوسرے طالب علموں کی غیر موجودگی میں ان کے خلاف برا بھلا پیغام نہ پہنچائے. اس کے بارے میں حدیث یاد ہے آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس حال میں شام کروں اور صبح کروں کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل نہ ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ڈسکریج کرتے تھے کہ بعض صحابہ بعض کے بارے میں کوئی ایسا نیگیٹو ریمارکس دیں ان کی غیر موجودگی میں کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی قدر و منزلت کم ہو جائے. اگرچہ صحابہ کے اخلاق میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اس تعلیم کو عام کیا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا، اس کی لغزش کی جستجو نہ کرتا رہے، یعنی اس کی مجلس میں اس لیے نہ بیٹھے کہ میں ذرا دیکھوں کہ آج یہ کون سی غلطی کرتا ہے، کہاں سے غلط بتاتا ہے. یعنی کچھ پڑھ کے آ گئے ادھر ادھر سے، پھر آ کے دیکھا کہ اچھا یہ اس کے مطابق کہتا ہے یا اس کے خلاف کہتا ہے، تو یہ چیز ادب کے خلاف ہے. خاص ظاہری طور پر وہ نہیں بتا رہا، لیکن اگر دل میں اس نے یہی معیار رکھا ہوا ہے کہ میں یہاں کچھ سیکھنے نہیں، میں اس غلطیوں چننے کے لیے آیا ہوں، تو یہ چیز بھی انسان کو خیر اور برکت سے محروم کر دیتی ہے. اگر وہ لغزش کر جائے تو اس کے عذر کو قبول کرے. یعنی اگر اس سے قبول ہو گئی، غلطی ہو گئی کچھ بتانے میں، کچھ پڑھانے میں، کچھ سکھانے میں، یا کسی اور طرح سے کسی بات ایکسپیکٹیشن کو پورا نہ اترنے میں، اور وہ سوری کرے، تو اس کو قبول کر لیا جائے، اور اس کے سامنے ایسا نہ کہے کہ میں نے فلاں سے اس طرح سنا ہے. یعنی اگر وہ پڑھا رہا ہے اور ایک بات کہہ رہا ہے، اس وقت اٹھ کے وہ یہ نہ کہے کہ نہیں میں نے تو ایک کتاب میں یہ پڑھا تھا، اور خصوصاً مجلس میں نہ کہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر استاد ایک بات غلط کر رہا ہے یہ کچھ، تو الگ سے اس کے سامنے اس بات کی وضاحت طلب کر لے، تاکہ استاد خود سب کے سامنے پر معذرت کر لے. اور یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی آپ کے خلاف کہتا ہے، یہ آ کے نہیں بتانا چاہیے. کیوں کیوں نہیں بتانا چاہیے؟ اس سے اس کا دل غمگین ہوگا. اچھا جب غمگین ہوگا تو پھر سکھانے میں وہ جوش جذبہ اور قوت نہیں ہوگی. نقصان کس کا ہوگا؟ شاگردوں کا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی اگر استاد غصے میں ہے اور غصہ شاگردوں نہیں دلایا، یہ استاد غم میں ہے اور وہ بھی شاگردوں نہیں دلایا، تو پھر نقصان کس کا ہے؟ شاگرد کا نقصان ہے کہ وہ اس خیر سے محروم رہ جائے گا. اس کے سامنے کسی عالم کی تعریف نہ کرے، اس کی لمبی صحبت سے اکتا نہ جائے کہ بہت لمبی کلاس ہو گئی یا بہت دن ہو گئے یہاں پڑھتے پڑھتے، اتنا لمبا کورس ہو گیا، اور اس کی خدمت سے دستبردار نہ ہو. جب اس کا کوئی کام ہو تو لوگوں سے اس کام میں سبقت کرے، یہ نہ کرے اچھا باقی کر دیں گے میں ذرا چلا جاؤں جلدی سے. وہ ایک پھلدار درخت ہے، انتظار کر کہ کب کوئی پھل تجھ پر گراتا ہے. یعنی بے صبری نہ کرے اور پتھر مار مار کے پھل وقت سے پہلے توڑنے اور گرانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ صبر سے کام لے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے کیا کہا تھا، انک لم تستطیع معی صبرا، کیونکہ علم صبر کے ساتھ ہی آتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. جو علم حاصل کرنے کا خواہاں ہو اسے چاہیے کہ ابتدا میں لوگوں کے اختلافات کی طرف توجہ نہ کرے، یعنی اختلافی باتوں سے آغاز نہ کرے، اس سے اس کی عقل حیران اور ذہن پریشان ہو جائے گا. یعنی ایسے علوم نہ سیکھے پہلے کہ جس میں اس عالم نے یہ کہا، اس فقیر نے یہ کہا، اس کے نزدیک رائے یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ انسان کی توجہ بکھر جائے گی کہ یہ کیسا دین ہے. بہت سے لوگ دین سے فٹ آف اس لیے ہو جاتے کہ وہ فقہ میں اختلافی باتوں میں پڑ جاتے ہیں. اسے چاہیے کہ ہر چیز سے اس کا بہترین حصہ حاصل کرے، کیونکہ عمر میں تمام علوم حاصل کرنے کی وسعت نہیں. یعنی اگر ہم چاہیں بھی تو ہمارے پاس اتنی زندگی نہیں کہ ہم ہر چیز سیکھ لیں، تو پھر کیا کریں؟ ہر چیز کا بہترین اور اصل اور خالص حصہ لے لیں. بس لازم ہے کہ اپنا پورا وقت بہترین علم پر صرف کرے، اور وہ آخرت سے تعلق رکھنے والا علم ہے جس سے وہ یقین حاصل ہوتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا. ان کو دوسروں کی نسبت یہ کیوں حاصل ہوا؟ کیونکہ ان کو دوسروں کی نسبت زیادہ طویل صحبت حاصل ہوئی. وہ اسلام سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اسلام کے بعد بھی، پھر ہر خوشی اور غم میں، ہجرت کے خطرناک ترین سفر میں، اور پھر مرنے کے بعد بھی قریب ترین دفن ہے۔ تو اس قریبی صحبت کی وجہ سے ان کو صرف علم حاصل نہیں تھا، یقین حاصل تھا، علم یقینی۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیوں ہے؟ ان کے علم کی وجہ سے نہیں، ان کے یقین کی وجہ سے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت دی اور فرمایا، ابوبکر جو تم پر سبقت لے گئے ہیں تو وہ نماز روزے سے نہیں لے گئے، وہ دل کے یقین سے آگے بڑھے ہیں۔ معراج کے سفر میں کیا ہوا تھا؟ جب بہت سے لوگ شک میں پڑ گئے تھے تو انہوں نے کیا کہا؟ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، اسی سے ان کا نام کیا پڑا؟ صدیق۔ یہ تو شاگرد کے فرائض تھے، اسی طرح استاد پر بھی کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، کیونکہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے نا، صرف ایک طرف سے نہیں، یعنی صرف شاگرد کے اوپر ساری ذمہ داریاں نہیں، استاد پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں علم کے سیکھنے اور سکھانے کو بہترین بنانے کے لیے، اور ان میں سے شاگردوں پر شفقت بھی ہے۔ پہلی چیز جو استاد کے لیے لازم ہے، فرض کے درجے میں ہے، وہ کیا ہے؟ کہ وہ کیا کرے اپنے شاگردوں کے لیے؟ شفقت و مہربانی کا سلوک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا ہے؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفًا رَحِيمًا۔ کہاں ہے یہ آیات، کہاں ہے یہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفًا رَحِيمًا، سورۃ التوبہ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ رؤوف، رؤوف رأفت سے ہے، باپ جیسی محبت اور شفقت، اور رحیمہ انتہائی مہربان ہونا۔ کیونکہ جو استاد اس صفت سے خالی ہوتا ہے، نرمی سے خالی ہوتا ہے، شفقت اور محبت سے خالی ہوتا ہے، وہ استاد کہلانے کا حقدار نہیں۔ وہ اپنی عزت بھی کھو دیتا ہے، شاگرد بھی کھو دیتا ہے، اور وہ فیض نہیں پہنچا سکتا جو اسے پہنچانا چاہیے۔ تو بہت سا علم استاد کی سختی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، سب لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے علم میں یا ایمان میں کہ وہ سختی برداشت کر سکے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر حال میں، اچھے اور برے سب حالات میں آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ میجورٹی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر آپ استاد بننا چاہیے، کسی کو کچھ سکھانا چاہیں، تو پہلی چیز جو آپ کے اندر ہونی چاہیے وہ انتہائی نرمی، شفقت، رحمت۔ ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے، اور علم سکھانے پر کسی معاوضے کا طلبگار نہ ہو، کوئی شرط پیش نہ کرے کہ تم میرے لیے یہ اور یہ لاؤ، اتنے پیسے ادا کرو، یا اتنی میری خدمت کرو، یا ایسا اور ایسا کام کرو، تو پھر میں تم کو سکھاؤں گا۔ علم کا سکھانا دین میں انکنڈیشنل ہوتا ہے۔ ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھے، علم سکھانے پر کسی معاوضے کا طلبگار نہ ہو، نہ ان سے جزا اور شکریہ کا خواہش مند رہے، یعنی اتنی بے نیازی اس میں کہ وہ شکریہ کا بھی انتظار نہ کرے کہ کسی نے شکریہ ادا کیا ہے تو میں آگے بڑھوں، ورنہ نہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر کھانا کھلانے پر ایک مومن کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ کھلا کر جزاء اور شکریہ نہ چاہے، تو علم سکھا کر بھی جزاء اور شکریہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شاگرد کو شکر گزار ہی نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے طور پر جو نعمت اسے ملے، فاما بنعمت ربک فحدث، اسے اپنے طور پر نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے، لیکن استاد کو ڈیمانڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، عزت ڈیمانڈ کر کے نہیں ملتی، محبت ڈیمانڈ کر کے نہیں ملتی، یہ وہ چیزیں جو دینے سے ملتی ہیں۔ اگر آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا، اگر آپ کسی کو عزت نہیں دیتے تو آپ کو بھی نہیں ملے گی، اگر آپ محبت نہیں دیتے تو آپ کو بھی نہیں ملے گی، آپ مہربان اور شفیق نہیں تو آپ کے ساتھ بھی مہربانی نہیں کی جائے گی۔ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہرباں ہوگا، عرش بنی پر۔ ماں باپ بھی بچوں سے کبھی شکریہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمیں تھینکس بولیں، یا کسی طرح کبھی شکریہ ادا کریں، یا ان کے لیے کچھ کر کے دیں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پڑھائے، شاگردوں پر کچھ احسان نہ رکھے، بلکہ ان کی قدر کرے۔ کیا قدر؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے پیش کیا ہے، کہ انہوں نے اپنے دلوں کو علم کی زراعت کے سبب اللہ کے تقرب کے لیے تیار کیا ہے، اور یوں ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جو کسی کو آریتن زمین کاشت کرنے کے لیے دے، آریتن یعنی ادھاری لینڈ کرے، زمین دے اپنا، مثلا آپ کسی کو اپنا گارڈن دے دیتے ہیں یا جو چاہے اگا لیں، تو طالب علم بھی کیا کرتے ہیں، اپنا آپ پیش کرتے ہیں استاد کو کہ آپ اپنے لیے صدقہ جاریہ اگا لیں، ہم پر ہم کو سکھا دیں جو سکھانا ہے اور سکھا کر اجر کما لیں. کتنی خوبصورت مثال ہے. معلم کو تعلیم کی مزدوری صرف اللہ تعالی سے طلب کرنی چاہیے. سلف صالحین تو شاگرد کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے تھے تاکہ وہ کسی طرح کی جزا میں شامل نہ ہو جائے. استاد کا فرض ہے کہ شاگرد کی خیرخواہی میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کرے، یعنی کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہو، فکر میں رہے، جیسے ماں باپ اپنے بچوں سے غافل نہیں ہوتے، تو اسی طرح استاد کا بھی فرض ہے کہ وہ کسی وقت ان سے غافل نہ ہو، ان کو بھولے نہیں، اور خصوصاً پڑھانے کے اوقات میں کوتاہی نہ کرے، ٹال مٹول سے کام نہ لے، انہیں بڑے اخلاق سے تعلیم دے، اشارتاً بھی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، کیونکہ اس سے ذہنی پستی پیدا ہوتی، ڈی مورلائز ہوتے ہیں اور انہیں کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں شاگرد. استاد کا فرض ہے کہ شاگرد کے فہم و فراست اور عقل کی مقدار معلوم کرے، کھین کا لیول کیا ہے، یہ استاد کا فرض ہے. اس کو ایسی چیز نہ بتائے کہ اس کا فہم اس کا ادراک نہ کر سکے، یعنی ان کو وہ چیزیں نہ سکھائے جو ان کی سمجھ میں نہ آتی ہوں اور اس کی عقل اس کے احاطے سے، یعنی اس کو انکمپس کرنے سے معذور ہو کہ وہ اندر جا ہی نہیں رہا کچھ، ایسی چیز جو وہ گراسپ نہ کر سکے، کانسیپٹ اتنے اونچے نہ ہو کہ وہ اندر ہی نہ اترے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے ان کی عقول کے مطابق خطاب کروں، عقلوں کے مطابق بات کروں، ان کی سمجھ کے مطابق ان کو بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہاں ایک ایسا علم بھی ہے کہ اگر میں اس کے حاملین پاتا تو انہیں اس کی تعلیم دیتا، یعنی اگر کوئی واقعی قابل ہوتا تو میں اس کو سکھاتا. یعنی ہر علم ہر ایک کے لیے نہیں ہے اور ہر شاگرد یکساں توجہ کا محتاج بھی نہیں ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، کیا میں اونٹ چرانے والوں کے آگے موتی بکھیر دوں، یعنی جو قابل نہیں ہے ان کو سکھاؤں، کیا بکریوں کے چرواہوں کے لیے موتی پرواؤں، یعنی جو قدردانی نہ کرے ان کو سکھاؤں. جس نے جاہلوں کو علم دیا اس نے علم کو ضائع کیا، اور جس نے قابل آدمیوں سے علم کو روکا اس نے بھی ظلم کیا. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جس کو آپ توجہ دے رہے ہیں، جس کو آپ سکھا رہے ہیں، وہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں. ان باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ استاد اپنے علم کے مطابق عمل بھی کرے، یعنی جو سکھا رہا ہے وہ خود بھی کرے، اور اس کا کردار اس کی گفتار کی تکذیب نہ کرتا ہو، یعنی عمل قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، کنٹرڈکشن نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے، عالم بد کردار اور جاہل عبادت گزار. یہ دو لوگ جو ہیں یہ انسان کے لیے انتہائی اذیت کا سبب ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جانتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا، تو اس سے زیادہ آپ کے لیے کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوتی. کمر توڑ دینے کا مطلب کیا ہوتا، جیسے قیامت کے واقعے کو کہا گیا نا، کمر توڑ دینے والا واقعہ، یا کوئی مر جائے تو کہتے ہیں اس کے مرنے نے تو میری کمر توڑ دی، تو جیسے مطلب یہ ہے کہ غم کی شدت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دو لوگ جو ہیں انہوں نے میری کمر توڑ دی، یعنی ان کو دیکھ کر میں اتنا رنجیدہ ہوتا ہوں، اتنا غمگین ہوتا ہوں، اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ گویا میری کمر ٹوٹ گئی ہے. آئی کانٹ بیئر اٹ، آئی کانٹ ٹیک اٹ اینی مور، کیونکہ کمر ٹوٹ جائے تو انسان کھڑا نہیں ہو سکتا. عالم بد کردار اور جاہل عبادت گزار، کیونکہ جاہل عبادت گزار جب عبادت کر رہا ہوتا ہے تو عبادت کا طریقہ بھی اس کو نہیں آتا بعض اوقات. اب دیکھو کہ لوگ نفلوں پہ نفلے پڑ رہتے ہیں، دوپٹہ کہیں لٹک رہا، بال کھلے ہیں، ٹخنے ننگے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی غلط، نہ قرآن ٹھیک، نہ اس کے اندر الفاظ درست، نہ مطلب پتا ہے، بس بےچارے کیے چلے جا رہے ہیں. صدقہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں پتا کہاں دینا ہے، کہاں نہیں دینا، کہاں دینا زیادہ فائدہ مند ہے. تو وہ جب عمل کر رہے ہوتے ہیں ایسا، تو اس سے بھی کمر ٹوٹتی ہے اور انتہائی غم ہوتا ہے کہ یہ اتنا کچھ کر رہے ہیں لیکن غلط طریقے سے کر رہے ہیں. تو ہمیں ان دو چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.